برکت والی وہ ذات ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں سارے عالم کی سلطنت, سارے جہان کے جو ملک ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں. میرے مرشد, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حبیب محمد صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ جس زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے وہ جگہ برکت والی ہے, اور جس جگہ پر اللہ کا نام نکلتا ہے وہ جگہ برکت والی ہے, اور جس کے قلب میں وہ برکت والی ذات تشریف لے آئے تو اس کی وہ خود بابرکت ہو جاتا ہے. اور حضرت نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ دیکھیے, نفس کی نگرانی اور اپنی عبادتوں کو بچانا یہ بہت اہم ضرورت ہے. عبادت کے انوارات اور سنت کے انوارات یہ ہماری پونجی ہے, یہ ہماری متاع ہے, یہ ہمارا مال ہے. اس کی حفاظت کرنا, اس کی سیکھنے کی نہایت ضرورت ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ جناب میرے گھر چلیے برکت ہو جائے گی, میرے گھر چلیے برکت ہو جائے گی, تو حضرت نے فرمایا کبھی اس کے ساتھ مت جانا, کبھی بھی اس کے ساتھ مت جانا جو یوں کہے برکت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے کہا برکت ہو جائے گی اور آپ بھی چل پڑے تو فرمایا گویا کہ اپنے کو بابرکت تفسیر کر لیا کہ دیکھو میں برکت والا ہوں. اس لیے یہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے. بس حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کو لے جانا ہے تو یوں کہے کہ جی جاتا ہے, میں محبت سے لے جائے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اور انسان اصل میں محبت ہی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی برکت والا ہے تو وہ جہاں جائے گا اس کے جانے سے برکت کیوں نہ ہوگی, اس کے جانے سے برکت کیوں نہ ہوگی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم مشکات شریف کی شرح مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی مر ببلدت, اگر اولیاء اللہ میں سے کوئی ولی لو مر, اگر کسی جگہ سے مر ببلدت, کسی جگہ سے صرف گزر بھی جائے, مرور کرے, مرور جس کو گزرنا کہتے ہیں, صرف گزر بھی جائے تو فرماتے ہیں کہ لنالا برکت مرور ہی تلک هذه البلدہ, تو وہ جو اس بستی کے رہنے والے اس اللہ والے کی برکت سے محروم نہیں رہتے, اس بستی کے والے اس اللہ والے کے گزرنے کی وجہ سے صرف گزرنے پر بھی محروم نہیں رہتے. تو جس جو صاحب برکت ہے, جو صاحب برکت ہے تو جب وہ جائے گا تو برکت تو خود مل جائے گی. البتہ اس کے اندر ایک سودا اور بھی ہے, اور وہ سودا شرافت کے خلاف بھی ہے. وہ سودا کیا ہے؟ وہ سودا یہ ہے کہ ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے, آپ اس کے بدلے میں ہمیں برکت دے دینا. تو وہ جو کھانا کھلانا ہوا اس کے عوض کیا مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ جی برکت ہو جائے. بعض بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نامرادی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ایسے ہی بزرگ تھے, یعنی جو کام کرتے اس کا الٹا ہوتا, جو وہ چاہتے اس کا الٹا ہو جاتا, یعنی ان کی کوئی مراد پوری نہ ہو. تو ایک شخص نے, ایک مرید نے کہا کہ حضرت آپ میری فیکٹری تشریف لے چلیے, ذرا دعا فرما دیجئے اور کچھ برکت ہو جائے گی. تو شیخ نے فرمایا کہ مجھے مت لے کر جاؤ, کیونکہ میں نامرادی کے منصب پر فائز ہوں. تو اس نے بہت اصرار کیا, حضرت نے بزرگ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میری بات مان لو, میرا مجھ کو مت لے کر جاؤ, تمہاری ایسا نہ ہو فیکٹری کو کوئی نقصان ہو جائے. بہت اصرار کیا, تشریف لے گئے. تو میرے مرشد فرماتے کہ کچھ دن کے بعد اس کی فیکٹری بند ہو گئی. لہذا بعضوں کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے. لہذا اس پر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کمانے بھی نہیں دیتے, اگر وہ کمانے کے لیے جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے. فرماتے ہیں کیا مطلب, کیوں؟ اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ خاص اپنی یاد کے لیے رکھتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ بس تم ہمارے سامنے بیٹھے رہو, ہم کو یاد کرتے رہو. فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, اگر کمانے نکلے تو ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں کہ تم نکلا کیسے. اس لیے بزرگوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک کے رنگ یہ مختلف ہوتے ہیں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جو کہے کہ برکت کی جیسا مارفا چلو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا کھلا کر برکت وصول کرنا چاہتا ہے. اس لیے حکیم الامت خانی رحمت اللہ علیہ کو جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو حضرت پوچھتے کہ بھائی ہدیہ دینے کی وجہ کیا ہے, تو حضرت برکت ہو جائے گی یا جو بھی مختلف توجیحات, تو حکیم الامت اس کو قبول نہیں فرماتے تھے. اور جو یہ کہتا تھا کہ حضرت محبت سے پیش کر رہا ہوں تو حضرت اس کو قبول کر لیتے, لیکن اس میں بھی شرائط تھے حضرت کہ ایسا نہ ہو کہ ہدیے پہ ہدیہ. اور بعض مرتبہ فرماتے اچھا چلو صبر کرو صبر کرو, بعد میں سوچ کے دینا, یعنی جوش میں مت دو ہوش میں رہ کر دو. یہ مقصد تھا حضرت. اور حضرت کو اگر کوئی ہدیہ دیتا تو ہدیے کے ساتھ اگر دعا کے لیے کہتا تو حضرت فرماتے اچھا اس کا مطلب آپ نے ہدیہ اس لیے دیا ہے کہ دعا کرائیں, گویا کہ ہم دعا کرانے کے آپ سے معاوضہ لیتے ہیں, تو آپ اس ہدیے کو واپس رکھ کے ہم دعا ویسے ہی کر دیں گے. اتنا حضرت کے اندر استغنا کی دولت تھی. لہذا ہدیے کے لیے اگر دعا کی کوئی درخواست پیش کر دیتا ساتھ میں تو ہدیہ واپس فرما دیتے. کہ فرماتے کہ ہدیہ دے کر دعا کرانا یہ درست نہیں ہے, کہ یہ تو گویا کہ ہدیہ دیا اب ہمیں اس کے بدلے میں دعا نکالو, ہدیے کے بدلے میں ہمارے لیے اب دعا نکالو اور کھانے کے بدلے میں ہمیں برکت دو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برکت وہ چیز ہے میرے دوستو, برکت وہ چیز ہے. اچھا برکت کے معنی کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی, امام راغب اصفہانی نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مفردات القرآن, یعنی قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کے ایک ایک لفظ کے ترجمے, اس ترجمے کی وہ کتاب لکھی کہ اس کے معنی کیا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ علامہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے برکت کے معنی لکھے ہیں, کہ برکت کے معنی ہے فیضان رحمت الہیہ, یعنی اللہ تعالی کی رحمت کی بارش. فیضان رحمت الہیہ, اللہ تعالی کی رحمت کی بارش. تو اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا نام زبان سے نکلے اور جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جائے, جس جگہ پر اللہ تعالی کی یاد ہو, تو میرے دوست وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. تو تبارک الذی, بہت برکت والی ہے وہ ذات, بیدہ الملک, اس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. الملک کا یہ جو الف لام ہے قواعد کے اعتبار سے یہ استغراق کا ہے, یعنی سارے عالم کے جو سارا عالم جو ہے, سارے عالم کے جتنے ممالک ہیں ان تمام کے تمام پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بناتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں فقیر بناتے ہیں. میرے مرشد نے اس طرح ایک واقعہ سنایا کہ ایک ملک میں کسی بادشاہ کا انتقال ہوا, تو بادشاہ نے پارلیمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ کل شہر کے دروازے پر جو سب سے پہلے آئے گا تو اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے گا. اب تمام سی آئی ڈی وغیرہ چاروں طرف لگ گئی. صبح صبح کا وقت تھا, سب سے پہلے ایک فقیر اپنا کشکول لے کر پہنچا, اور کشکول لے کر پہنچا اور اس نے آواز سدا دور سے لگاتا آ رہا تھا, اللہ کے نام پر دے دو بابا. تو اب جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو سی آئی ڈی موجود تھی, تمام انہوں نے پکڑا ایجنسی کے لوگوں نے اور سیدھا لے کر چلے اس کو. اب اس نے چلانا شروع کر دیا, بھائی صاحب مجھ سے کیا غلطی ہے, مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو, مجھ کو کیوں تنگ کر رہے ہو, میں نے تو صرف نورانی قاعدہ پڑھا ہے, القاعدہ کو میں کیا جانوں, میں تو نورانی قاعدہ پڑھتا ہوں. تم مجھے شبھم بھائی میرا تو کام بھیک مانگنا ہے, تم مجھے کہاں لے کر جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا مر گیا بھائی, آئندہ میں یہ بھی کام چھوڑ دوں گا اگر تم کو یہ پریشانی ہے. تو ایک فقیر کی ایک آدمی جو ہے ایک فقیر کو دیکھا, اس نے کہا کہہ رہے پہلے تو تم فلاں جگہ پر بیٹھتے تھے, آج ہی تم نئی جگہ پر کیسے آ گئے؟ اس نے کہا بات یہ کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور وہ جگہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی ہے. تو وہ جو فقیر تھا اب وہ پریشان, اب اس کو لے کر چلے شاہی محل میں. اب شاہی محل میں پہنچا تو سیدھا اس کو حمام, شاہی حمام میں لے گئے, جس کا نام آج کل باتھ روم ہے, اور اس کو بھی آج کل شاہانہ انداز سے بنایا جاتا ہے. ایک تو بڑا اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ کشتی کرنے کے لیے, یعنی جن کو قبض کی شکایت ہو پہلے وہ اندر ہی چہل قدمی کرے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا جتنا مال آتا جائے اس کو نکالتے رہے. ایک تو اتنا بڑا باتھ روم. پھر اس کے بعد شیشہ لگاتے ہیں, شیشہ بھی قد آدم کے برابر, یعنی وہ یعنی کہ مطلب یہ کہ اتنا قداور شیشہ ہوتا ہے کہ پورا انسان نظر آ جائے اس میں, اوپر سے لے کر نیچے تک, اور پورے ہر چیز نظر آئے, یہاں تک کہ ناچیز بھی نظر آ جائے. اتنا بڑے بڑے شیشے لگاتے ہیں اس میں. پھر اس میں وہ ایک باتھ ٹب لگایا جاتا ہے جس میں ننگے لیٹ کر نہاتے ہیں. ایک صاحب نے, حضرت ماں یوسف صاحب لدھیانی رحمتہ اللہ علیہ, عجیب بات لکھی, ہمارے بزرگوں کی بات کیسی عجیب ہے. اس نے کہا کہ حضرت ننگے ہو کر نہانا جائز ہے؟ حضرت نے عجیب جواب دیا. کیا عجیب, دیکھیے یہ بزرگ کیسے سیدھے سادھے. فرمایا کہ بھائی ہم تو کپڑے اتار کے نہاتے, تم تقوی کے اس مقام پر ہو تو ٹھیک ہے, لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ کھڑے ہو کر نہانا درست نہیں, کھڑے ہو کر نہانا نہیں چاہیے, وہ بے شرمی ہے اس میں. جو شاور سے نہاتے کھڑے ہو کر, اگر بیٹھ کر نہاتا ہے کہ جی رین فال کا مزہ لینا ہے, رین فال کا یعنی بارش کا مزہ لینا ہے, تو بے شک لے لے, منع نہیں ہے شاور لگانا, لیکن کھڑے ہو کر نہانا یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح سے جس طرح سے لیٹرین اور بیت الخلا شمالن جنوبر ہونا چاہیے, شمالن جنوبر یعنی قبلے کی طرف نہ رخ ہو نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو, اسی طرح سے غسل خانہ بھی جو ہے نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو, اس کو بھی منع کیا. یہ بھی ادب کے خلاف ہے, اور کھڑے ہو کر نہانا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اب وہ ننگے ننگے چیز سارے ایسے بنا دیے. اب یقین جانیے کہ آرکیٹیکچر اور ڈیزائنر جو ہوتے ہیں نا, وہ سارا زور باتھ روموں پر دیتے ہیں, اور لاکھوں لاکھوں روپے کے باتھ روم بنتے ہیں. یعنی اتنے کا باتھ روم بنتا ہے کہ جس میں 120 گز کی ایک منزل آرام سے تیار ہو سکے, اتنا پیسہ لگتا ہے ایک ایک باتھ روم میں. سونے کے نلکے, اب پتہ نہیں اس سونے کے نلکے سے پانی کیا نکلے گا, کوئی کیا اسپیشل قسم کا نکلے گا, اور وہ پھر اوپر سے وہ لمبی لمبی ڈنڈی والی چیزیں کہ جس سے قبض ہو رہا ہو اگر نہ نکل رہا ہو تو وہی اندر رستہ خالی کرنے کے لیے, وہ جیسے وہ بھنگی نہیں ہوتا اندر گھسڑ کے کرتا ہے, تو رستہ خالی کرنے کے لیے چیزیں عجیب عجیب پتہ نہیں کیا تماشے. اور اب تو آیا, اب تو کیوبیکل وہ آ گئے شیشے والے جس کے اندر گھس کے نہ ہو, عجیب وہاں پائلٹ سسٹم لگا ہوتا ہے, اس میں پائلٹ سسٹم ہوتا ہے, یہ بٹن دباؤ تو پانی کم نکلے گا, پھر بٹن دباؤ تو پانی تیز ہو جائے گا, اور پھر وہ بٹن دباؤ تو اس کا نقشہ بدل جائے گا. یعنی ایسا ہے کہ نہانے کے لیے انسان پورا پائلٹ بن جائے وہاں پر, سارے عجیب عجیب بٹن لگے ہوتے ہیں, وہ کیوبیکل گلاس ہوتا ہے نا وہ. تو یعنی اسراف, یہ سب اسراف اور دیا ہے پیسے کا, یہ سب پیسے کا اسراف ہے. ضرورت کی چیز ہے, انسان ضرورت کا بنائے, تھوڑا بے شک کھلا باتھ روم بنا لے, ہاں کموڈ بھی لگا سکتا ہے, کموڈ بھی لگا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے, ضرورت پڑتی ہے, بیماری ہے, عورتوں کے بھی عذر ہوتا ہے, کبھی انسان کے گھٹنے کی تکلیف ہے, تو شرن اس عذر ہے کہ وہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے, لیکن اس کو عذر کی حالت میں استعمال کرے, اس کو حالت عذر میں استعمال کرے, کیونکہ اس سے پاکی اچھی نہیں ہوتی ہے. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرا تجربہ ہے, یعنی ہو سکتا ہے کسی اور کا الگ ہو, میرا تجربہ یہ ہے کہ اس میں تو غالب ننگے ہوئے بغیر گزارا نہیں ہوتا, اس لیے مجھے تو اس سے بہت ہی وہ عجیب لگتا ہے, اور کسی کو کوئی اسپیشل طریقہ آتا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن مجھے جو ہے اس کا طریقہ نہیں آتا, وہ کموڈ سسٹموں کا. اور عجیب بات دیکھیے کہ ہمارے ہاں کموڈ سسٹم کی طرف جایا جا رہا ہے, کموڈ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں, اور جاپان کے اندر اس وقت یہ صورت حال ہے کہ کموڈ سسٹم سے فلیش سسٹم کی طرف آیا جا رہا ہے, جو اپنا دیسی اسٹائل ہے, اب اس سسٹم کی طرف آ رہے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ جتنی بیماریاں کموڈ کے ذریعے سے لگتی ہیں اتنی بیماری فلش سے نہیں لگتی, کیونکہ کموڈ تو اوپر سے اوپر ٹچ ہوتا ہے, فلش میں اوپر سے جو ہے بمباری کر کے انسان آگے بھاگ جاتا ہے, اس میں الگ طریقہ ہے نا, اس میں ٹچ نہیں ہوتا, بلکہ جہاز فضا میں رہتا ہے, وہیں سے ایٹم بم جو بم گرانا ہو وہ گرایا اور آگے بھاگ گیا, اپنے جہاز لے کر فوراً بھاگ گیا. لیکن کمور سسٹم میں زمینی حملہ کرنا پڑتا ہے, اس لیے اس میں زیادہ خطرناک صورت حال ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غسل خانے کی بھی ایک حد ہے میرے دوستو, ایسا نہیں کہ اس کو غسل خانے کو بس بنایا, اس میں لاکھوں لاکھوں روپیہ لوگ لگاتے. یعنی آپ تصور کریں دس دس لاکھ روپیہ لگتا ہے, کیا دس لاکھ میں ایک مکان نہیں بن سکتا ایک منزل؟ انسان کی کون سی منزل؟ یعنی عافیت کا, کہ جس میں انسان کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اب اگر کوئی انسان لاکھ اور ایک ایک لاکھ روپے کے نلکے لگاتے, سونے سونے کے نلکے, وہ ایک جگہ کراچی کا ایک علاقہ ہے, اس علاقے کے اندر آج سے تقریباً پندرہ برس پہلے وہ صاحب نے جو لگایا باتھروم بنایا تقریباً 5 لاکھ روپے کا, 15 برس پہلے جناب, جس زمانے میں مکان ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے میں تیار ہو جاتا تھا, ایک 120 گز کا مکان, اور اچھا مناسب کیا, اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو انہوں نے صرف ایک باتھ روم میں 5-5 لاکھ روپیہ لگایا سونے کے نل کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی, ہماری جان کی, مال کی, آبرو کی, ہمارے نفس کی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ان کے یہاں ڈاکو آ گئے, ایک ڈاکو کو پیشاب لگا تو باتھ روم چلا گیا. اب جو باتھ روم میں اس نے جا کر دیکھا نل کے, اور یہ سونے کے اور یہ وہ, تو نے کہا بھائی وہ چھوڑو, مال تو ادھر ہے, سارا مال تو ادھر ہے, اور سب اتار کے لے گیا. یعنی آپ تصور کیجئے. تو اب اس فقیر کو حمام خانے میں لے کر گئے, اب وہاں پر اس کو اتار کے کپڑے اور اس کو رگڑنا شروع کیا. تو اس کو رگڑنا شروع کیا, اس نے کہا آج تو بری طرح مر گئے. یعنی اگر اوپر سے مال سے پتہ نہیں برسوں سے کب سے نہایا نہیں تھا. اس نے کہا اگر ویسے پٹائی لگاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں رستہ روک لیتی, لیکن آج تو یہ اسپیشل والی پٹائی لگانا چاہتے ہیں. یعنی میل اتار کر ٹکائی لگائیں گے. اب اس کے بعد میرے مرشد نے فرمایا, اب وہ چلا رہے اور آگے سے کچھ نہیں, جلدی جلدی اس کو نہلایا اور شاہی لباس پہنایا اور شاہی خوشبو لگائی, سب تیار کر کے. جب تیار ہوا تو وزیر آیا, اس نے کہا حضور مبارک ہو, آپ اس ملک کے بادشاہ سلامت ہیں. اب تو اس کو ہوش اڑ گئے. خیر, اب اس کو لے کر چلے محل کے اندر, دربار میں بٹھایا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے فیصلے کرنا شروع کی. اب جو سامنے اس کے قراردادیں پیش کی گئی اور ترامیم پیش کی گئی کہ جی یہ 18ویں ترمیم ہے اور یہ جو ہے قرارداد ہے اور یہ جو ہے جناب فلاں صوبے کا نام بدلنا ہے اور فلاں چیز کا یہ بدلنا ہے, یہ سب پیش کیا. اب اس کے بعد اس نے تمام جو فیصلے کیے بالکل درست کیے. اب وزیر بھی حیران. اس کے بعد جب 12 بجے کا وقت آیا کہ جو کہ دربار کے برخاست ہونے کا وقت ہے, تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس نے دو وزیروں کو اشارہ کیا, آؤ ادھر اور مجھے بغل میں ہاتھ دے کر لے چلو. وہ وزیر حیران آئے اور بغل سے اٹھائے اور کہا کہ حضور آپ موجودہ بادشاہ ہیں, سابقہ فقیر ہیں, لیکن اس وقت موجودہ بادشاہ ہیں, جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. بادشاہ نے کہا کہو. کہا حضور بات یہ ہے کہ ہماری عقل حیران ہے کہ جب آپ اس کرسی پر اور مسند پر جلوہ افروز ہوئے اور تشریف فرما ہوئے تو آپ نے جو فیصلے کیے بالکل درست کیے, اور اس کے بعد جب 12 بجے کا وقت دربار کے برخاست ہونے کا وقت آیا تو آپ نے ہمیں ایسے بلایا کہ جیسے اس سے سابقہ بادشاہ آپ سے پہلے بادشاہ جس طرح سے کیا کرتا تھا, ہم اس کو بغل میں ہاتھ دے کر اس کو محل تک پہنچانے جاتے تھے. تو حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ فقیر, 7 پشتوں کے فقیر, شاہی محل کو تو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, شاہی محل کو تو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن یہ راز کیا ہے کہ فیصلے کیے درست اور وہی ادا جو ہمارا بادشاہ اپناتا تھا وہی ادا آپ نے کی, اس کا راز کیا ہے؟ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اس فقیر نے جواب دیا, سابقہ اور موجودہ بادشاہ, اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے, اللہ تعالی جس کو سلطنت عطا فرماتا ہے اسے آداب سلطنت بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالی جسے بادشاہ بناتا ہے آداب شاہی بھی سکھاتا ہے. پھر میرے مرشد نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی دوستی کو اور اس کی ولایت اور محبت کو مانگو. جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیں گے کہ فلاں بندے کو ہم نے اپنا ولی، اپنا دوست اور اپنے محبوبین میں شامل کرنا ہے، شامل فرمانا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا اب آداب ولایت اور آداب دوستی اور آداب محبت بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے، وہ خود عطا فرمائیں گے. فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے رونا گانا اور گڑ گڑاؤ تو رو گاؤ اور گڑ گڑاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے درخواست تو پیش کرو کہ اللہ ہم سب کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیجیے. پھر فرمایا رہی اعمال محبت اور اعمال ولایت، کردار محبت، کردار ولایت، اخلاق محبت، اخلاق ولایت، تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور دوست بنائیں گے اور آداب ولایت اور کردار ولایت اور اخلاق ولایت اور اعمال اور افعال وہ خود ہی عطا فرمائیں گے. فرمانے بس ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس بندے کو ہم نے اپنا ولی اور دوست بنانا ہے، بس میں اللہ تعالیٰ سے رو گا کر اس فیصلے کو کرواؤں کہ اللہ آپ اپنے کرم سے ارادہ فرما لیجئے کہ ہم کو اپنے قرب کے مراد آباد تک پہنچا دیجئے. فرمایا جس کے لیے ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا پھر اس کے بعد آداب محبت خود سکھا دیتی ہے، آداب محبت، محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت. اس لیے میرے پیارے دوستو، میرے مرشد نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سلطنت دیتا ہے آداب سلطنت بھی وہ سکھاتا ہے. اللہ فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے گا، اپنی اور دوستی اور ولایت کو عطا فرمائے گا، آداب دوستی اور آداب ولایت بھی وہ خود ہی سکھائیں گے. یہ الملک ان کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ید کے معنی تو ہاتھ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے، تو یہ کیا مراد؟ فرمایا کہ اس ید کا ترجمہ قبضہ قدرت سے کیا، جیسے انسان ہے نا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے لے بھیاں چھوڑا، وہ کہتے چھوڑ میری بھیا، تو کہتا ہے نہیں چھوڑ، اب وہ کہتے ہیں چھڑا کے دکھا، مرد کا بچہ ہے تو چھڑا کے دکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کی، طاقت کی ہے. اس لیے جب انسان طاقت لڑاتا ہے نا تو آپ دیکھیں پہلوان پنجہ کشی کرتے ہیں. ایک پہلوان کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات پہلے کمرے سے پہلے خوب ڈنڈ بیٹھنی نکالے، اس میں اٹھک بیٹھک اور ڈنڈ ونڈ لگائے. اس کے بعد اب پہلوان ہی کرتا تھا، اکھاڑے میں گھومتا ہے نا پہلوان، آیا اور مسیری کے گرد نواڑ اور مسیری پلنگ کے گرد چکر لگانے لگا، 70 چکر لگائے. اس کے بعد آیا بیوی کے پاس، بچہ لڑائی گی؟ تو میرے دوستو، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ قبضہ قدرت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں کسی کو تخت پر بٹھاتا ہے، کسی کو تختے پر سماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے. آگے فرمایا وہ علی کل شیء قدیر. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی قدرت کو استعمال فرمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے سارے عالم عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے فیصلہ فرما دے کہ ہم نے اس کو بادشاہ بنانا ہے یا اس کو اللہ والا بنانا ہے، اب نفس اور شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا لے کہ ہم نے اسے اللہ والا بننے نہیں دینا، شیطان بھی لگا ہوا ہے اور نفس بھی ہے، جب کہتا ہے نفس کہ میری حرام ڈیمانڈ اب ختم ہو جائے گی، اب یہ سانڈ کی طرح سے عورتوں کو نہیں دیکھے گا اور گناہ کے کام نہیں کرے گا، میری تو غذا بند ہو جائے گی، لہذا اس کو گناہوں کی رغبت اور گناہوں کی طرف کشش اس کو دلاؤ. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غالبی پر جازبا اے غالبی، غالبی پر جازبا اے مشتری، غالبی پر جازبا اے مشتری. دنیا کی ہر چیز کے اندر کشش ہے، سورج میں بھی ایک کشش ہے، سورج کے اندر ایک کشش ہے، بتوں میں بھی کشش ہے. اور عجیب بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی عقل کو سوچئے کہ جب انسان بت کو خود بناتا ہے، انسان جو ہے بت کو خود بناتا ہے، اس کی ناک کو سیدھا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بنا رہا ہے، بلکہ بعض بت بنانے والے کیا کرتے ہیں، بت بنانے والے بت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, کھوپڑی جب بنانی ہوتی نا تو اس کی اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پھر اسی بت کا سودا بھی کرتے ہیں کہ بھائی 1000 کا ملے گا, وہ کہہ نہیں بھائی مہربانی کرو ذرا کچھ کر کی ہے ہمیں ہول سیل میں چاہیے, ذرا زیادہ مندر میں زیادہ ضرورت ہے تو ذرا ہول سیل ریٹ میں دو 700 روپے کے حساب سے دو, ذرا 10 بت کی ضرورت ہے بھائی 700 کے 7000 لے لو, کہانی بھی ایک پیسہ کم نہیں ہوگا, اچھا چلے اسپیشل تمہارے لیے بس 9000 میں 10 بت ملیں گے, اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. اب بتائیے جس بت کی سودے بازی ہو رہی ہے, جس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, اس جس کی سودے بازی ہو رہی ہے اور پھر اسی سے مانگ رہے ہیں کہ تو فلاں چیز دے دے فلاں چیز دے دے, کیا عجیب معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم کو اب ایسی ذات کی غلامی سکھائی کہ جو بے نیاز ہے اور جو عاجز نہیں ہے اور جس کو دنیا کی ہر چیز پر قدرت ہے. میرے دوست وہ بت تو اپنی اگر اس کی ناک ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک لگا نہیں سکتا, لیکن اب رہی بات وہ کیا ہے, بس اللہ تعالیٰ تقلید افسان سے بچائے, تقلید قلب سے بچائے, دل کے پلٹنے سے, آنکھوں کے پلٹنے سے, اس چیز سے بچائے. کیونکہ جب انسان کا دل پلٹتا ہے, آنکھیں پلٹتی ہیں, عقل پلٹتی ہے تو پھر اس کے بعد الٹی چیز بھی سیدھی نظر آتی ہے, الٹی چیز بھی سیدھی نظر آتی ہے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے بت کو بنا رہا ہوں, اس کی ناک کان کی فٹنگ کر رہا ہوں, خرید کر اس کو لے کر آ رہا ہوں, خرید کر اس کو لے کر آ رہا ہوں, پھر اسی بت کو سجدہ کر رہا ہے اور اسی بت سے مانگ رہا ہے کہ فلاں دے دے اور فلاں دے دے. جس کو اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت عطا فرمائے, یعنی اپنی ذات پر مرنا اور اپنی ذات پر فدا ہونے کی دولت نصیب فرمائے, میرے دوستوں اس کے لیے کتنی بڑی نعمت. حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے, اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت, کہ اللہ آج جس کو آپ عطا فرمانا چاہیں, جس کو آپ عطا کرنا چاہیں, لا مانع, اس کا کوئی مانع نہیں ہو سکتا, یعنی اس کو کوئی منع کر نہیں سکتا, اور ولا معطی لما منعتا, اور اس کو کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ منع کر. دادا اس لیے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کر کے فیصلہ فرما لے کہ ہم نے اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا ہے, اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا ہے, کہ سارا عالم مل کر اس کو اللہ تعالیٰ کا دوست بننے سے روک نہیں سکتا اور گمراہ نہیں کر سکتا. میرے مرشد نے فرمایا کہ بادشاہوں کے تخت و تاج ہو, وزارت کی کرسیاں ہو, مال و دولت والوں کا مال و دولت ہو, سونے چاندی والوں کا سونا چاندی ہو, اور حسینوں کا حسن ہو, مجانین عالم کی بدمعاشیاں ہوں, پھولوں کی خوشبو اور بہاریں ہوں, میرے شیخ نے فرمایا پھر کوئی چیز دنیا کی اس کو متاثر کر نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو کھینچ لیا, اور جس کو میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کھینچ لے پھر اس کو کوئی اور کھینچ نہیں سکتا. اس لیے یہ فرمایا غالبی برجا زبا اے مشتری, غالبی برجا زبا اے مشتری, کہ اے ہمارے خریدار آپ اپنے کرم سے ہم کو خرید لیجیے, آپ ہم کو خرید لیجئے, کیونکہ آپ کا کھینچا ہوا, آپ کا کھینچا ہوا کسی اور طرف کھینچ نہیں سکتا, آپ کا کھینچا ہوا کسی اور طرف کھینچ نہیں سکتا. میرے مرشد سے ایک شخص نے سوال کیا, اس نے کہا کہ حضرت جب کسی کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے, کسی کو جب اللہ تعالیٰ اپنا ولی اور اپنا دوست بناتے ہیں تو کیا اس کو پتا چل جاتا ہے؟ تو میرے مرشد نے فرمایا ارینیا ایک بات تو بتاؤ, اگر تمہارا 1.5 سے 2 سال کا یا 1 سال کا بچہ تمہاری انگلی پکڑ کر کھینچے تمہیں پتا چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ پتا چل جاتا ہے. فرمایا کتنا آپ سب بچہ 10 کلو کا بھی جو نہیں ہے, 7-8 کلو کا بچہ جو تم کو انگلی پکڑ کر کھینچ رہا ہے تو تمہیں پتا چل جاتا ہے. اتنی بڑی ذات, اتنا بڑا مالک, اتنے قدرت والا اللہ اگر تم کو اپنی طرف کھینچے گا تو پتا نہ چلے گا؟ فرمایا چھوٹے سے بچے سے کھینچنے کے تم کو پتا چلا؟ فرمایا یہاں ہوگا یہ کہ دل کی دنیا بدل جائے. یہ کون آیا؟ خواجہ صاحب نے اسی کو تو فرمایا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, سارے عالم کی جو سورج کی روشنیاں, حسینوں کی روشنیاں, مال و دولت کی چکا چون, اور بادشاہت کے کو خیرا, بادشاہت کے بادشاہوں کی بادشاہ جو آنکھوں کو خیرا کر دے اور آنکھوں کو حیران پریشان کر دے, لیکن فرمایا کہ یہ جو تمام جتنی شمع جل رہی ہیں, جتنی روشنیاں ہیں بس کے اندر, اس کا کیا عالم آیا, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل, سارے عالم کی شمع جو ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کی روشنیوں کے سامنے, انوارات اور تجلیات کے سامنے وہ دھیمی پڑ گئی. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, اور ایک بجلی سی پہلے کودی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، اب اپنا ہوش ہی نہیں ہے. ارے میاں، سورج کے نکلتے ہوئے ستاروں کو اپنا ہوش رہے گا؟ ہاں، فرمایا کہ جس کے قلب کو خالص سورج اپنے انوارات اور تجلیات کا مرکز بنا لیتا ہے، پھر سارا عالم اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، پھر وہ بادشاہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا. ہاں، اور لیکن حقوق ادا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عرش آدم پر چڑھے ہوئے بیوی بول رہی ہے کہ بھائی دوائی تو لا دو. نے کہا بھائی سب تو میں عرش آدم پر چلاؤ تو چڑھا ہوا ہوں. کہا ٹھیک ہے، عرش آدم پر تو چڑھا ہوا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن پھر اترنا مت، اتر کر میرے اوپر پھر چڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اگر تم نے میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا خیر نہیں ہوگی. تو پھر اس وقت کہاں سے تو اتر کے آتا ہے؟ اتنی اوپر چڑھا ہوا، ویسے تو عرش پر چڑھا ہوا ہے اور اتر کر سیدھا مجھ پر چھلانگ مار دیتا، تو وہ کون سی وہ ہے چڑھا ہوا؟ تو لادا یہ نہیں ہے، مخلوق کے حقوق. اس لیے میں نے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی اور لذت کی اور اپنی تجلیات انوارات کے دو واسطے رکھے. ایک تو بلا واسطہ ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، براہ راست بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور تجلیات کا فیض پا رہا ہوتا ہے. اور فرمایا کبھی کبھی وہ واسطہ آئینہ مخلوق میں ہوتا ہے، اور وہ آئینہ مخلوق کیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اور بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتے دار دوستوں کے حقوق ہیں. یہ سب آئینہ ہے، آئینے کے اندر ہے. لیکن کیسا آئینہ ہونا چاہیے؟ آئینہ صاف اور شفاف ہو. ایسا نہ ہو کہ آدرسی، وہ ایک آتشی آئینہ بھی ہوتا ہے. ایک شخص نے حکیم الامت کو کہا تھا کہ حضرت یہ جو حسین ہے نا، سبحان اللہ، ان کے جمال کو دیکھتا ہوں، ان کے حسن کو دیکھتا ہوں، تو ان کے حسن کے اندر میں آئینہ جمال خدا بندی کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ حسین اتنے خوبصورت ہیں. میں ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ حسین کتنے خوبصورت ہے، تو ان کے بنانے والا، اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہو. حکیم الامت نے فرمایا کہ جس چیز کو تم آئینہ جمانے خداوندی کرے ہو، آئینہ تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، آئینہ تو ہے، لیکن یہ آئینہ جمانے خداوندی نہیں بلکہ یہ آتشی آئینہ، آگ والا آئینہ ہے. جیسے وہ آتشی آئینہ ہوتا ہے نا، سورج کی روشنی میں رکھے تو نیچے کاغذ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، موٹا سا ہوتا ہے نا آدھا سا. سورج کی روشنی میں رکھے تو نیچے والی چیز جل جاتی ہے، پاؤں پہ رکھے تو پاؤں میں ایسا لگتا ہے جیسے آگ لگنے لگی ہے، ذرا ایسا ہے نا. تو فرمایا کہ بس وہ آتشی آئینہ ہے، تمہارا ایمان جل کر راک ہو جائے گا اگر تم ان حسینوں کے چکر میں ان کو دیکھ کر کہو گے آہ ہا ہا کیا ڈیزائن ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا، ارے میاں یہ شکلیں ہیں ہی اس لیے دیکھنے کے لیے. نہیں میرے دوستو، ان شکلوں کے پیدا کرنے والے نے، ان شکلوں کے پیدا کرنے والے نے ان کو دیکھنے سے منع فرمایا. اگر میرے دوستو، میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ان دنیا خلقت لکم، یہ ساری دنیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تخلیق فرمائی ہے اور پیدا فرمائی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن اپنے کو اس بات پہ یاد رکھنا، دنیا تو تمہارے لیے ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم آخرت اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تم ان کے لیے نہیں ہو. یہ تو تمہاری غلام اور لونڈی ہے، لیکن خبردار، لونڈی کے لونڈی مت بننا، غلام کے غلام مت بننا. جو خود ہے جو سراپا ہے محتاج، غلام ان کا، جو خود ہے محتاج سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں. میرے مرشد نے فرمایا دیکھو، ان حسینوں سے وفا تلاش کرتے ہیں. ارے جن کے حسن سے تم وفا تلاش کرتے ہو، جن حسینوں سے وفا تلاش کرتے ہو، ان کا حسن تو خود بے وفا ہے. کیوں جناب؟ بڑے بڑے حسن کے تماشے ہیں، جو حسن کے پیکر تھے، جن کی نازک کمریا پر اشعار کہے جا رہے ہیں کہ سنتے ہیں صنم تیرے بھی کمر ہے، اور کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے، اسی کمر کا کیا حال ہوا، پنجاب کی بھینس بن گئی. اور جس کالے بالوں پر مرے تھے، لمبے لمبے رنگریالے بال، زلف جادو مشک بارو عقل بر، معرومی ہے یہ، دیکھیں معرومی، آئین اللہ والوں کو دیکھیے، رومانٹک سے یہ بھی باخبر ہوتے، بے خبر نہیں ہے رومانٹک سے. یہ زلف جادو مشک بارو عقل بر، یعنی ان کی زلف کیا ہے، لمبی زلف اور مشک بار ہے، خوشبودار اور عقل بر، یہ جو اس کو دیکھ رہا ہے پاگل بن رہا ہے، عقل اڑا رہی ہے. زلف جادو مشک بارو عقل بر، لیکن آخر او انجام اس کا کیا ہے، آخر او ذمے زشتے پیر خر. ہاں، میرے مرشد نے جب یہ شعر پڑھایا، مثنوی کا شعر پڑھایا، فرمایا معرومی کی کمال دیکھیے اس شعر کے اندر، یہ فرمایا آخر او تم میں رشتے پی رکھن، کہ اس کی تم آخر میں کیسے ہو جاتی ہے، کہ اس کے بال کیسے ہو جاتے ہیں جیسے بڈھے گدے کی. تم حضرت نے فرمایا کہ معرومی کے کلام کی بلاغت دیکھو، یہ جوان نہیں فرمایا آخر او تم میں رشتے پیر خر، پیر خر یعنی بڈھا گدا فرمایا. فرمایا کیوں؟ حضرت نے مسئلہ پڑا، مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کیا جوانی جس کسی کی بھی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے. حضرت نے مسکرا کر فرمایا، دیکھیے کیا عجیب سمجھانے کا انداز دیکھیے آپ، کہ فرمایا کہ جوانی جس کسی کی بھی ہو بھلی معلوم ہوتی ہے. جو جوانی میں تو گدی ہی اچھی لگتی ہے، ورنہ اگر گدی کو لوگ تو اس میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو لالا فرمایا جوانی جس کسی کی بھی ہو گدی بھلی معلوم ہوتی ہے. اب گدی اگر جوان فرماتے تو پھر کیا ہوتا کہ جوانی میں اس کے بھی ایک جوبن ہوتا ہے، اس پر بھی ایک خاص جوبن ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ دیکھو ماں کے کلام کی بلاغت دیکھو، اللہ فرمایا اللہ والوں کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نفس کا جو ہے آپریشن کر دیتے ہیں. جیسے میرے مرشد کا ایک شعر ہے، فرمایا کہ ان کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے، نمکین ہے ان کا چہرہ اور نمک ہے. لگا کسی کو بولے نا ارے میاں اس گالی میں کیا رکھا ہے، کہہ رہا ہے تجھے کیا پتا نمکین ہے، نمکین نمکین روز کھانے والوں نمکین نہیں سمجھتے، کہہ رہے نمکین بھی ہے مشکی بھی ہے. ان کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے اور جسم ان کا اگرچہ چمکدار ہے. چلو مان لو ان کے چہرے پر اور جسم میں ایک لائٹ ہے اور چمک ہے، اور میر بے شک مظاہر وہ گلزار ہے. اب حضرت کا دیکھیے تین مصرے دیکھیے، ان کا چہرہ اگرچہ نمکدار ہے اور جسم ان کا اگرچہ چمکدار ہے، میر بے شک مظاہر وہ گلزار ہے، یعنی بالکل پھول جیسا، گلفام جس کو بولتے ہیں، پھول جیسا بدن، گلفام کی کیا پھول جیسا بدن، اور سفید فام سفید رنگت والا، اور گلفام پھول جیسا. میر بے شک بظاہر وہ گلزار ہے. ہاں اب آگے آپریشن دیکھیے، لیکن اندر غلاظت کی بھرمار ہے. اب وہی لڑکا جو 16 سال کا گورا خوبصورت، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کی چال میں لچک ہے اور جلد میں کشش ہے، چہرے پر نمک ہے، وہی لڑکی 16 سال کی، اس کے ایک ایک عضو کو دیکھ کر پاگل اور مست بن رہا ہے، اس کے آزا کو دیکھ کر، اس کی مستیاں اور اس کے اتار چڑھاؤ ابھار کو دیکھ کر پاگل اور مست بن رہا ہے. لیکن میرے مرشد نے فرمایا ذرا ان کی اندر حقیقت کو دیکھو کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کیا چیز. فرمایا کہ ہر حسین کتنا ہی حسین ہو لیکن 3 ملک اس کے پاس ہونا لازمی ہے. دادا جو حسینوں کے حسن میں انٹری کرے گا تو 3 ملک کا ویزا اس کو ضرور ملے گا. جیسے آج کل شینجن ویزا ملتا ہے نا یورپ کا، کہ 1 ملک کا ویزا لے اٹلی کا، اس کے بعد جرمنی بھی جا سکتے ہیں، فرانس بھی جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ملکوں میں جا سکتے ہیں. دادا فرمایا کہ جو حسینوں کے حسن کو دیکھ کر، حسینوں کے حسن کو دیکھ کر جو ان کا ویزا لے گا، ان کے عشق میں مبتلا ہوگا، پھر 3 ملکوں کا ویزا اس کو خود بخود ملے گا. اب وہ 3 ملک کیا ہے؟ نمبر 1 حجستان، نمبر 2 موتستان، اور نمبر 3 پاکستان. ہر حسین کے پاس 3 چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ اب کوئی 16 سال کی لڑکی ہو یا 16 سال کا لڑکا ہو، جس کی شکل اور ظاہر پاگل بنا رہا ہے، جس کی لچک اور جس کی کشش پاگل بنا رہی ہے، لیکن ہم نے کیا حقیقت کیا ہے؟ حجستان یعنی ہٹا بھی ہے، موتستان یعنی موتا بھی ہے، اور پاکستان. میرے شیخ نے فرمایا ارے ظالم کہاں تم حجستان جاتے ہو، کہاں تم موتستان جاتے ہو، کہاں تم پاکستان جاتے ہو، ارے پاکستان میں کیوں نہیں آتے ہو؟ بات جگہ یعنی بات جگہ. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک عورت تھی، ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا کہ جونپور کے ایک اندر ایک عورت تھی، اس کی زمین کا کچھ مقدمہ تھا، تو مقدمے کی وجہ سے جج نے کہا کہ ایک مرتبہ اس عورت کو عدالت میں بلا لو، ہم ذرا اس کی شناخت کریں گے اور پھر اس زمین اس کے نام کر دیں گے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عورت نے اب کہا کہ میں اگر وہ مجھے ایسے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنا چہرہ ایک غیر مرد کو نہیں دکھاؤں گا، اور وہ نہیں گئی، زمین نہیں ملی. پھر ڈاکٹر عبداللہ صاحب میرے مرشد فرماتے ہیں رونے لگے. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ ناتھ ناظم آباد میں ہوتے تھے، اور حضرت کی قبر مبارک دارالعلوم کراچی کے اندر وہاں آرام فرمائے. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب رونے لگے اور روتے ہوئے فرمائے کہ وہی عورت جس نے ہندوستان میں یہ کہا تھا جب تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنا چہرہ غیر کو نہیں دکھاؤں گی اور اس کی عزت اس عفت اور پاک دامنی اور حیا کی وجہ سے منہ نہیں دکھایا اس نے. فرمایا کہ وہی عورت روتے ہوئے فرمایا کہ آج وہی عورت صدر کے اندر اور بازاروں کے اندر بے پردہ ننگے سر گھوم رہی ہے. یہی پاکستان. فرمایا کہ وہاں پر مال کم تھا, ایک جذبہ تھا اللہ تعالی کی محبت اور دین کا, تو فرمایا وہاں پر یہ عالم تھا کہ مال کو خاطر میں نہیں لے کر آئی. فرمایا یہاں پر جب دولت کا نشہ چڑھا سارا حرام مزہ آیا, اب اس کے بعد بے پردہ گھوم رہی ہے روتے ہوئے فرمایا. اور جب ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو صرف اس عورت پر لعنت نہیں ہوتی, اس عورت پر لعنت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, صرف اس عورت پر نہیں بلکہ اس کے شوہر پر, اس کے باپ پر, اس کے بھائی پر, سب پر لعنت ہوتی ہے کیونکہ سب اس جرم میں ملوث ہیں. اور عجیب تماشا ہوتا ہے کہ بس داڑھی والے بڑے میاں سر پر گول ٹوپی, مونچھیں صاف, شلوار ٹخنوں سے اوپر, اور پیچھے جوان بیٹی موٹر سائیکل پر بے پردہ, بالکل بے پردہ کیا اس سے بھی بڑھ کر, یعنی ننگے بدن والی بالکل, کہ کپڑے دیکھو تو سارا جسم جھلک رہا ہے, اور وہ بھائی صاحب لے کر جا رہے ہیں اس کو, اور سر کھلا ہوا ننگی بالکل, یعنی سر بھی ننگا اور کپڑوں کا بھی یہی حال, اور داڑھی کے ساتھ وہ ماشاء اللہ لے کر جا رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ وہ دیندار ہے جو تہجد سکم پر راضی کبھی نہیں ہوتے. تہجد گزار ہے, مطلب سمجھانے کا یہ نہیں ہے, مطلب سمجھانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عقل کو حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے دین اور ان چیزوں کے اندر تہجد پڑھنا مبارک ہے, اشراق قوابین مبارک ہے, جماعت سے سب الفل میں نماز داڑھی یہ سب نعمت ہے مبارک ہے, لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ ذرا اپنی اور دوسری چیزوں پر نظر کریں. وہ دوسری چیزوں پر نظر کرنا جیسے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ, جیسے بیوی پر ظلم کرنا بیوی کے ساتھ وہ معاملہ, اور جیسے پردانہ کرنا, اب پتا چلو بھابھی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور بھابھی صاحبہ اگر دور بھی بیٹھی ہے تو کھانا وہیں پہنچایا جا رہا ہے, بھابھی صاحبہ یہ حلوہ تو لیجیے, یہ ٹکا لیجیے, اس میں میں نے خوب تیز مرچے ڈالی ہے. ارے بھائی جان اگر مجھے مرچے لگی کہ پھر کیا ہوا, مرچے لگی تو کیا ہوا, آپ کو مرنڈا پلا دیں گے, میں اپنے ہاتھ سے آپ کو شہد چٹا دوں گا, چٹنی آپ کی پسندیدہ ٹومیٹو کیچپ بھی لایا ہوں میں, اور ٹماٹر کی چٹنی بھی موجود ہے اور آم کی چٹنی بھی موجود ہے, یہ سب تماشا بھی ہو رہی ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ بھائی جماعت کی نماز, یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کے ذمہ جماعت کی نماز مسجد میں ہے, جماعت سے نماز پڑھنا سمجھ میں آتا ہے, یہ جماعت سے کھانا کھانا یہ کون سی چیز ہے بھائی, جی مرد عورت جی ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں با جماعت, فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اگر جی کہتے ہیں جی ہمارا گھر چھوٹا ہے, میرے مرشد نے فرمایا اگر گھر چھوٹا ہے اوقات بدل دو, ٹائمنگ بدل دو, کیا ضروری ہے کہ ایک ہی اوقات میں دونوں کھانا کھائیں, مرد پہلے کھا لیں یا عورتیں پہلے کھا لیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ فرمایا کہ اے خواجہ درد نے وگر نہ کبھی بس, اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد تجھے نہیں ہے ورنہ طبیب موجود ہے. اب پتا چلا دکان کاروبار میں گئے, دکان کاروبار میں تو وہاں پر مزدوروں کو اپنے ملازمین کو گالیاں دے رہے, بھائی ملازمین کو کسی ان کی بات پر ڈانٹنا اور کچھ کہنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے بھی اصول اور آداب ہیں, اگر صبح آیا 15 منٹ لیٹ 10 منٹ لیٹ آیا تو ماں بہن کی گالیاں, اس وقت جناب کو دیکھیے کہ اتنی بڑی گاڑی رکھ کر کیسی گالیاں, اور شام کو 2-2 گھنٹے لیٹ بٹھا رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے, 15 منٹ لیٹ آنے پر تنخواہ کاٹی جا رہی ہے اور شام کو دیر سے بٹھانے پر کچھ نہیں ہے, کیوں جی کیا اور جی کیوں, وہ بےچارا مجبور ہے نا, اور یہ مالک ہے, یہ دادا یہ جو ظلم ہے یہ ظلم ہے, صبح تو آنے پر ٹائمنگ کتنے دادا, صبح پر سختی ایسی کہ آئے تنخواہ کٹ جائے گی اور شام کو 2-2 گھنٹے بٹھائے کچھ نہیں ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جہاں ہم عبادات پر توجہ دیتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے اپنے معاملات کو بھی درست کریں, اس بات کی ضرورت ہے. اب مال لیا اب وہ مال لے لیا, اب وہ جو بیچ رکھتا تھا وہ بیچ دیا, باقی واپس کر دیا کہ جی یہ تو ہمارے کام کا نہیں ہے, لو اب اس کو واپس کرو, ایسے دھوکا, اور دیا کچھ لیا کچھ. اور میرے شیخ نے ایک بات اور کیا کرتا ہوں میں دوستو, دیکھو مکان بنوانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, لیکن مکان بنوانے کے بعد ہم اس میں سورہ بقرہ کا ختم کرواتے ہیں, قرآن خوانی بھی کرواتے ہیں, یہ بھی ایک نعمت ہے, منع نہیں ہے, لیکن سوال یہ پوچھا کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مکان کی بنیادیں بن رہی تھی اور اس بنیاد میں کھڑے ہو کر ہم نے جماعت کی نماز چھوڑ دی اور اس کی بنیاد بنواتے وقت، اس کی تعمیر کرتے وقت ہم نے دین سیکھنے اور اس میں سستی کی، پھر اس کے بعد ہم اس مکان کے اندر برکت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا، ایک بات ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے مکان بنوایا اور مکان بنواتے وقت میں کھڑا ہوں کہ جی مزدوروں کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بے شک سمجھ میں آتی ہے، لیکن جماعت کی نماز اگر میں نے اسے چھوڑ دی تو میرے کھڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر ایسی جی برکت ہے، جی قرآن خانی سے برکت ہوتی ہے، مولوی صاحب کیوں منع کرتے ہو اگر ہم سنے بکرا پڑھاتے ہیں؟ تو بھائی جس برکت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں وہ برکت ہے، تو نماز پڑھنے میں بھی تو وہ برکت تھی کہ مزدوروں کے سے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے جناب. لہٰذا اب اس کے بعد اگر ہم اس مکان میں برکت نہ ملے کہ جس کی خاطر ہم نے بینکوں سے بھی اور سود پر اور کس کس طرح سے کیا، اگر کیا، پھر اس کے بعد ہمارے اس مکان کا ہوگا کیا بھائی؟ پھر ہم اس میں برکت لے کر کہاں سے آئیں گے کہ جس کی بنیاد گناہوں پر پڑی ہو، جس کی بنیاد گناہ پر پڑی ہو، اس کے اندر ہم برکت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ حضرت فرمایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینداری سب، نماز، حج و عمرہ، ذکر تلاوت، تلیم میں چنڈا لگا لینا یا تصدیق کو گھما لینا اور بزرگوں کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ، واہ واہ کے، ماشاء اللہ کے نعرے لگا دینا، فرمایا صرف دینداری اس کا نام نہیں ہے، دینداری کی دکان میں بھی ضرورت ہے، دینداری کی مکان میں بھی ضرورت ہے، یعنی معاملات، معاشرت ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیے نا، اب ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، یہ جی کیا جی منع کرو بھائی ولیمہ، جی ولیمہ تو سنت ہے، اچھا بھائی ولیمہ سنت ہے ماشاء اللہ، لیکن یہ 11-12 بجے 1-1 بجے ولیمہ کرنا، یہ کون سی سنت ہے؟ اس کے اندر بے پردگی ہونا، یہ کون سی سنت ہے؟ اس کے اندر کھانے کا ضیاع ہونا، یہ کون سی سنت ہے؟ اس کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یہ کون سی سنت ہے؟ اس کے اندر مکس گیدرنگ ہونا، یہ کون سی سنت؟ نہیں جی، بیچ میں قناعت موجود ہے، وہ قناعت کیا تو تماشا اس وقت کھلتا ہے جب مہمان چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ قناعت بھی ہٹ جاتی ہے. اب خالو جان بھی مثل بھالو کے گھسے آ رہے ہیں، ارے دلہنیاں خیر دلہن کہاں ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھائے تو دلہن خیر دلہن کہاں ہے. تو خالو جو مثل بھالو گھسے چلے آ رہے ہیں، اور میرے شیخ فرماتے ہیں خالو تو مثل بھالو گھستا ہے اور پھوپا پھوپا کرتا ہوا گھستا ہے کہ جی ہمیں بھی تو دکھاؤ اور کہاں ہیں، ذرا ہم اپنی رشتے داروں سے ذرا ملاقات کر لیں. اب پتہ چلا قناعت ہٹی، اب سب معاملہ. ایک مرتبہ ایک جگہ تراویح کی نماز ہوئی، میں مسجد سے نکلا، اب دیکھا تو جی وہاں تراویح کا ختم تھا، تو ایک قناعت آگے لگائی ہوئی مردوں کے لیے اور بیچ میں پارٹیشن ہے، اور پیچھے قناعت لگی ہوئی عورتوں کے لیے جہاں عورتیں تراویح پڑھ رہی ہیں. اور مزے کی اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو اگلے تراویح پڑھنے والے ہیں، ماشاءاللہ ایسا پردے کا انتظام کہ ان کو پیچھے والی نظر نہیں آ رہی، ایسا انتظام، اور پیچھے والی عورتوں کو مرد نظر نہیں آ رہے، اتنا ماشاءاللہ بامردہ انتظام. ہاں بس اتنی آسانی ہے کہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ باہر جا کر دیکھ لے، کیونکہ باہر سے سب نظر آ رہے ہیں، یعنی اہل محلہ کو وہ عورتیں بھی نظر آ رہی ہے، نمازی کو نمازی نظر نہیں آ رہی، نمازن کو نمازی نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ، پردے کا کتنا اعلیٰ انتظام ہے. ہاں باہر سے جو جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے ان کے لیے یہ دیدار کی نعمت موجود ہے کہ وہ اس جلوے سے وہ فائدہ اٹھا سکے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے دینداری ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق کے خاص نصیب فرمائے. میرے دوستو ضرورت اس بات کی، جتنا نیکی، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام کرنا اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ماشاءاللہ مبارک اچھی بات ہے، جستجو جتن ہونی چاہیے. فرمایا لیکن جتنا کام مال کمانے کی فکر کرتے ہو، ذرا مال کو بچانے کی بھی فکر کرو، مال کو بچانے کی بھی، اس نیکی کو بچانے، یعنی گناہ آنکھوں کے راستے سے ہو، دل کے راستے سے ہو، زبان کے راستے سے ہو، جسم کے راستے سے ہو، اس کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. اب ولیمے کی دعوت میں جا رہے ہیں، بس بھر کے جا رہی ہے، اور وہ بھی بونٹ پر بیٹھ رہے ہیں، بونٹ پر اس لیے بیٹھ رہے ہیں، نہیں نہیں باقی سب لوگ سیٹ پر بیٹھ جائیں، میں ذرا بونٹ پر بیٹھ جاؤں گا سہولت ہو جائے. اور پتہ نہیں ہے ان کا نفس اس طرح حرام نظر دے رہا ہے، کیوں مرد آگے بیٹھے ہوئے عورتیں پیچھے بیٹھی ہیں، اب یہ بونٹ پر بیٹھ کر نیچے سے گرمی جو پہنچ رہی ہے نا بونٹ کی، اب اس کے بعد جو ہے وہ انجن کے اوپر وہ لگی ہوتی ہے نا بس کے اندر، اس پر بھی بیٹھتے ہیں بعض لوگ، نیچے سے گرمی پہنچی اب پیچھے، ارے اچھا آج بھی آئیں گے، ارے بہت دن سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اچھا ماشاء اللہ شادی کے بعد تو آپ کا حسن ہی اور نکھر گیا ہے، بڑی چہرے پر شادہ بھی آ گئی ہے، پہلے جب ملاقات ہوئی تھی آپ تو پہلے سے ایسی تھی، آپ تو ماشاء اللہ حالانکہ دو بچے ہو گئے لیکن اب بھی آپ کا فگر آؤٹ نہیں ہوا، اب بھی آپ ویسی کی ویسی جیسے جوانی کے زمانے میں تھی، ارے اتنے بچے ہو گئے پھر بھی ویسے کا ویسا متناسب الاعضاء، فگر آؤٹ نہیں ہے. یہ سارے نقشے ڈرامے ہو رہے ہیں، اور یہ کون حضرت صاحب ہے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر تہجد پڑھنے والے, تبلیغ میں چلے لگانے, بزرگوں کی جوتی سیدھی کرنے والے, کہ ہم کسی بزرگ کا بیان نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب اور وہ جو دولت اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, تبارک اللہ دیجیے بالکل. یہ جو برکت ہے میرے دوستو کیسے ملے گی؟ یہ ایسے ملے گی, ایک تو بابرکت لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, جو مال کمانے کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنے کی فکر کرتے ہیں, اس چیز کی میرے دوستوں نہایت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی اللہ